ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाजिश जफर से खबरें सुनिए। शाम में इदलिब के दो देहात से बीमार और जख्मी अफराद के इनखला के लिए जाने वाली कई बसों को बागियों ने आग लगा दी है। इधर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल शाम के जंगजदा शहर हलब के लिए अपने मुबस्सरीन रवाना करे या ना करे, इस मामले पर राय शुमारी आज मुतवक्के है। तफसील बता रहे हैं शिराज हसन।
शाम में इदलिब के दो देहात से बीमार और जख्मी अफराद के इनखला के लिए जाने वाली कई बसों को बागियों ने आग लगा दी है। हुकूमत हामी कुतें शिया अक्सरियत वाले देहात से शहरियों के इनखला का मुतालबा कर रही हैं ताकि मशरकी हलब से इनखला शुरू किया जा सके। हलब में हजारों अफराद इलाका छोड़ने के इंतजार में शदीद मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में शाम के जंगजदा शहर हलब के लिए अपने मुबस्सरीन रवाना करे या ना करे, इस मामले पर राय शुमारी आज मुतवक्के है। फ्रांस ने यह तजवीज़ दी है कि शहरियों के तहफ्फुज़ को मलहूज़े नजर रखते हुए शहर से इनखला के मरहले की निगरानी की जानी चाहिए। इस तजवीज़ से मुतल्लिक ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शाम के दोस्त मुल्क रूस की जानिब से इसकी मुखालफत होगी।
इंडिया की हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को नया आर्मी चीफ नामजद करते हुए एयरफोर्स समेत दीगर अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियों का ऐलान किया है। जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी को मौजूदा आर्मी चीफ दिलबीर सिंह सुहाग की रिटायरमेंट के बाद इंडियन फौज की कमान संभालेंगे। तफसील बता रही है फरहत जावेद।
इंडिया की हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को नया आर्मी चीफ नामजद करते हुए एयरफोर्स समेत दीगर अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियों का ऐलान किया है। नामजद आर्मी चीफ बिपिन रावत इससे पहले इंडिया के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इंडिया की हुकूमत ने एयर मार्शल BS धनवा को फजाइया का नया सरबराह नामजद किया है। एयर मार्शल BS धनवा इंडिया की फजाइया के मौजूदा सरबराह रूप राहा की जगह लेंगे। इसके अलावा सीनेटर को दो दीगर अहम ओहदों के लिए नए नामों का ऐलान किया गया। IPS अफसर राजीव जैन अगले IB चीफ बनाए गए हैं और अनिल धस्माना को इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉक का सरबराह बनाने का ऐलान किया गया है।
अफगानिस्तान में हुकाम के मुताबिक मुल्क के मगरबी हिस्से में एक मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम से 14 अफराद हलाक हो गए हैं जबकि 40 के करीब जख्मी हैं। हादसा सूबा फरा में मरकजी शाहरा पर हुआ जब बस मगरबी सूबे हिरात से दारुल हुकूमत काबुल की जानिब सफर कर रही थी। मुतासरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यमन के साहली शहर अदन में एक खुदकुश बम धमाके के नतीजे में कम से कम 30 सिपाही हलाक हो गए हैं। इतवार को होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की। तफसील बता रही है सबा नाज।
यमन में एक फौजी अड्डे पर हमला उस वक्त हुआ जब सिपाही तनख्वाहें लेने के लिए कतार में खड़े थे। फौजी हुक्काम का कहना है कि अस्सुबान नामी फौजी अड्डे पर खुदकुश बमबार सिपाहियों के हुजूम में मौजूद था। इस तरह का एक हमला रवां हफ्ते के आगाज में भी हुआ था जिसके नतीजे में 48 सिपाही हलाक हो गए थे। इतवार को होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी किसी गिरोह ने कबूल नहीं की, ताहम इस शहर में इससे कबल होने वाले हमलों की जिम्मेदारी जिहादी गिरोह कबूल करते रहे हैं।
पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बलोच खवातीन ने इत्तेजाजी मुजाहरा किया है। ये मुजाहरा बोलान के इलाके से 17 खवातीन और उनके बच्चों की मुबैना तौर पर जबरी गुमशुदगी के खिलाफ किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की।
बोलान से लापता बलोच खवातीन को लापता बलोच खवातीनों बच्चों को बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन लापता बलोच असीरान को।
इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान ने खवातीन और बच्चों के जबरी लापता करने के इल्जाम को मुस्तरद किया है। पेंटागन ने कहा है कि जनूबी बहर चीन में जेर आब काम करने वाले अमरीकी ड्रोन की वापसी से मुतालिक चीन के साथ मामलात तय पा गए हैं। चीन ने अमरीकी ड्रोन को जमेरात के दिन बैन अलाक़वामी पानियों से कब्जे में लिया था और अब ड्रोन की वापसी पर तैयार है। तफसील बता रही है हुमैरा कंवल।
पेंटागन का कहना है कि जनूबी बहर चीन में अमरीकी आबी ड्रोन की वापसी से मुतालिक चीन के साथ मामलात तय पा गए हैं और चीन ड्रोन की वापसी पर तैयार है। पेंटागन का कहना है कि जेरे समंदर ड्रोन साइंसी तहकीक पर मामूर था जब चीन की जानिब से उसे कब्जे में लिया गया और अमरीका ने उसकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है और खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में ऐसा वाकया पेश न आए। चीन की जानिब से आलमी पानियों में ड्रोन कब्जे में लेने की वजह नहीं बताई गई और कहा गया है कि अमरीका मामले को ज्यादा हवा दे रहा है। उधर अमरीकी नौमुंतखिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि अमरीका को चीन को कहना चाहिए कि वो उन्हें चोरी किया हुआ ड्रोन वापस ना करे बल्कि अपने पास ही रखे।
इंडोनेशियन फजाई फौज का तैयारा हरक्यूलिस C-130 मुल्क के मशरकी हिस्से में पापुआ सूबे में गिरकर तबाह हो गया है जिससे तैयारे पर मौजूद तमाम 13 अफराद हलाक हो गए हैं जिनमें से 3 पायलट जबकि 10 अफराद का ताल्लुक फौज से था। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।
शायद हम पे رحم آ جائے, شاید ہمیں چھوڑ دے.
ایسی قبریں جن کے اوپر کوئی نام ہی نہیں ہے وہ ابھی بھی بن رہی ہیں.
ہر سال تقریباً 1000 عورتیں نام نہاد غیرت کے لیے قتل. کیوں
آپ اپنی خواتین کو مارتے ہیں؟
دیکھیے, سنیے اور پڑھیے بی بی سی اردو سروس کی خصوصی سیریز قتل و غیرت, بی بی سی اردو ٹی وی, ریڈیو سیربین اور bbcurdu.com پر.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, میں ہوں خالد کرامت. پروگرام شروع کرتے ہیں شام سے, جہاں ادلب شہر کے دو دیہاتوں سے بیمار اور زخمی افراد کے انخلاء کے لیے جانے والی کئی بسوں کو باغیوں نے آگ لگا دی ہے. یہ متاثرہ قافلہ فوہا اور کیفریہ کی جانب سفر کر رہا تھا. دوسری جانب حلب میں ہزاروں افراد علاقہ چھوڑنے کے انتظار میں شدید مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں. شہر سے انخلاء کا پہلا منصوبہ جمعے کو ناکام ہو گیا تھا, جس کے بعد سے شہری خوراک اور چھت سے محروم ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مشتمل رپورٹ پیش کر رہی ہیں فرد جاوید. یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
سردی میں کپ کپاتے اور بھوک سے نڈھال شہری مشرقی حلب میں پھنسے ہوئے ہیں. ہر طرف افراتفری اور پریشانی ہے اور وہ بحفاظت انخلاء کے منتظر ہیں. حلب سے اطلاعات ہیں کہ حکومت اور باغیوں کے درمیان شہریوں کے انخلاء کا معاہدہ نئے سرے سے طے پا گیا ہے. اس سے پہلے شہر کے دو دیہاتوں سے 1200 حکومتی حامیوں کے انخلاء کے معاملے پر پیدا ہونے والے اختلافات کے باعث شہریوں کے انخلاء کے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا تھا. جمعے کو شہر سے باہر آنے والے ایک شہری نے بتایا کہ وہ کیسے زخمی ہوئے تھے.
ہم پر ایک جہاز سے بمباری کی گئی تھی اور میرا خاندان مارا گیا. اب اگر میرے پاس کچھ بچا ہے تو وہ یہ بیٹا اور ایک بیٹی ہے.
واضح رہے کہ سینیچر کو حکومت اور باغیوں کے درمیان انخلاء کا نیا معاہدہ طے پایا تھا, جس کے تحت باغیوں کے زیر اثر اور حکومت کے کنٹرول میں دو دو قصبوں سے لوگوں کو نکلنے کی اجازت دی جانا تھی. برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ نصرہ فرنٹ نامی ایک گروہ دو دیہاتوں فوا اور کیفرایا میں بسوں کو داخل نہیں ہونے دے رہا تھا. آج معاہدہ طے پانے کے بعد 50 بسیں آلاف اور کیفرایا نامی قصبوں سے اہل تشی کو نکالنے کے لیے روانہ کی گئیں, جبکہ مزید گاڑیاں حلب کی راموسا کراسنگ پر یکجا ہیں. واضح رہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران محصور شہر میں حکومتی افواج نے تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی ہے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. گزشتہ چند روز میں حلب سے تقریباً 6000 افراد نکل چکے ہیں. اس سے پہلے بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس جمعرات کو ہونے والے انخلاء کے بعد پناہ گزینوں کی امداد کر رہی تھی. تنظیم کے ترجمان میتھیو موریس نے حلب سے نکلنے والے شہریوں کی حالت اظہار کے بارے میں بتایا.
There were people there with physical disabilities, mental health needs, the elderly, and what we found was absolutely...
ان میں بہت سے معذور افراد تھے. ایسے افراد بھی تھے جنہیں جنگ کے ذہن پر پڑنے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے معالجین کی ضرورت تھی. ان میں بزرگ بھی تھے, مگر جو سب سے زیادہ پریشان اور خوفناک منظر تھا وہ ان بچوں کا گروپ تھا جن کے والدین ہلاک ہو گئے تھے اور یہ کئی دنوں سے بھوکے تھے.
دوسری جانب فرانس نے یہ تجویز دی ہے کہ شہریوں کے تحفظ کے لیے انخلاء کے مرحلے کی نگرانی کی جانی چاہیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل حلب کے لیے اپنے مبصرین روانہ کرے یا نہ کرے, اس معاملے پر رائے شماری اتوار کو متوقع ہے. اس تجویز کے متعلق یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شام کے دوست ملک روس کی جانب سے اس کی مخالفت ہوگی, اور روس سلامتی کونسل کا ایک ایسا رکن ہے جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے.
یہ تھیں اسلام آباد سے فرد جاوید, جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات پیش کر رہی تھیں. شام کے جنگ زدہ شہر حلب سے انخلاء کے معاملے میں مبصرین بھجوانے پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں آج ایک قرارداد پر ووٹنگ متوقع ہے. یہ قرارداد فرانس نے پیش کی ہے تاکہ عام شہریوں کا بحفاظت حلب سے انخلاء یقینی بنایا جا سکے, لیکن خدشہ ہے کہ روس اس قرارداد کے خلاف ووٹ کر سکتا ہے. نیویارک سے سلیم رضوی.
اب سے تھوڑی دیر بعد فرانس کی اس قرارداد پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبران ووٹ ڈالیں گے, جس کے تحت حلب میں پھنسے عام شہریوں کو بحفاظت نکالنے کی تجویز دی گئی ہے. اس قرارداد کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے ساتھیوں کو حلب کے جنگ زدہ علاقوں تک فوری اور بلا شرط رسائی مہیا کرائی جائے اور پورے ملک میں امداد کی ترسیل کو بھی یقینی بنایا جائے. قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کو حلب سے ان کی مرضی سے باہر نکالا جائے اور ان کی مرضی کے ہی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے. اس قرارداد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جنگ زدہ شہر حلب سے شہریوں کے بحفاظت انخلا کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے مبصرین روانہ کیے جائیں یا نہیں۔ فرانس نے تجویز دی ہے کہ شہریوں کے تحفظ کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے انخلا کی نگرانی مبصرین کے ذریعے کرائی جانی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں خدشہ ہے کہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن روس اس قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل میں روس شام سے متعلق اب تک 6 قراردادوں پر ویٹو کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے سفیر وٹالی چرکن نے جمعے کے روز کہا کہ وہ تازہ مزودے پر غور کر رہے ہیں، لیکن اس بات پر انہوں نے تشویش ظاہر کی کہ مبصرین جلد تعینات کیے جا سکیں گے یا نہیں۔ روس کی فوج بھی حلب میں موجود ہے اور روس نے عام شہریوں کی انخلا کے لیے محفوظ راستہ دینے کی آمادگی تو ظاہر کی ہے۔ شامی حکومت نواز میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں بسیں اور ایمبولنسز مشرقی حلب سے شہریوں اور باغی جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ حلب کے مشرقی علاقوں میں دسیوں ہزار عام شہری پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ انہیں بحفاظت وہاں سے نکالا جا سکے۔ فرانس نے حلب کے بارے میں جمعے کی شام ایک مسودہ جاری کیا تھا جس میں باغیوں کے قبضے والے مشرقی علاقوں میں انسانی حالات ابتر ہونے پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ سلامتی کونسل کے مسودے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ شام میں انسانی بنیادوں پر موجود اپنے کارکنوں کو وہاں پھر سے تعینات کرے، جس سے مناسب اور غیر جانبدارانہ طور پر حلب میں محصور شہریوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے مراحل کی نگرانی ہو سکے۔ اس قرارداد کے تحت بان کی مون 5 دنوں میں یہ بھی بتائیں گے کہ آیا شام کی حکومت نے مبصرین کو وہاں جانے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ سلامتی کونسل میں پیش کی گئی قرارداد میں تمام ڈاکٹروں، ہسپتالوں اور ایمبولنسز کی حفاظت کی بھی بات کہی گئی ہے، کیونکہ کچھ خبریں تھیں کہ شامی فوجیوں نے حلب کی طبی سہولیات پر بھی بمباری کی۔ حلب پر شامی حکومت نواز فوجیوں نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران روس کی مدد سے تیزی سے پیش قدمی کی ہے۔ پچھلے چند دنوں میں حلب کے مشرقی علاقے سے قریب 6,000 عام شہری نکالے جا چکے ہیں۔
یہ تھا نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔ اسی تناظر میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر منیر اکرم سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو اقوام متحدہ حلب میں مبصرین بھیجنے کی بات کر رہی ہے تو کیا اب بہت دیر نہیں ہو گئی؟
جی، میرے خیال میں یہ ایکشن تھوڑا سا ابھی دکھاوے کے لیے ہے، کیونکہ جو کچھ ہونا تھا وہ بہت کر تو ہو گیا وہاں، اور ایک ابھی ڈی فیکٹو سچویشن وہاں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی اپنی کانشنس کو بہتر کرنے کے لیے آبزرور وغیرہ بھیجنے کا یہ پروپوزل ہے، پر میرے خیال میں گراؤنڈ سچویشن پہ کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں پڑے گا۔
اچھا، یہ جو ساری لڑائی جاری ہے مشرق وسطی میں، تو وہاں کون سے ایسے ممالک ہیں یا شہر ہیں جہاں اقوام متحدہ نے مبصر بھیجے ہیں؟ یہ صرف حلب ہی ایسا شہر کیوں ہے جہاں اس طرح مبصر بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے؟ ویسے بھی سرکاری فوجیں عراق میں بھی مختلف شہروں پر حملے کرتی رہی ہیں، تو وہاں تو ایسا نہیں کیا گیا، اب ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟
جی، میرے خیال میں کیونکہ اب الیپو پہ اتنی جو میڈیا میں پبلیسائز کیا گیا ہے کہ وہاں جو سیویلینز سفرنگ ہوئی ہے، سیویلین پاپولیشن کو جو نقصان ہوا ہے، اس وجہ سے ابھی جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کی پبلک اوپینین میں میرے خیال میں کچھ کنسرن ہے، تو اس وجہ سے اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دکھایا جائے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں اور یہ سفرنگ کو ہم کس طرح سے بہتر کرنا چاہتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ میرے خیال میں زیادہ مجھے تو پبلک ریلیشنز ایکسرسائز نظر آتی ہے اس وقت۔ دوسری جگہوں میں یو این میڈیشن ہے، یو این نے کچھ آبزرورز کیمیکل ویپنز وغیرہ کے لیے بھیجے تھے، کچھ ہیومینیٹیرین آپریشنز کے لیے وہاں موجود ہیں بہت ساری ایجنسیز جو فوڈ کانوائز وغیرہ بھیجنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، بٹ پرماننٹ آبزرورز ابھی تک وہاں سیریا میں نہیں ہے نہ عراق۔
اچھا، ایک نظریہ جو ہے اس میں روس کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شام میں جو یہ کاروائیاں ہیں اس سے القاعدہ اور دولت اسلامیہ سمیت دوسرے باغی گروہوں کو مار بھگایا گیا ہے، تو مغربی طاقتیں جو خود یہ کام کرنے میں ناکام رہی ہیں تو وہ اب کیوں شور مچا رہی ہیں؟
دیکھیں، شام میں جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں کوئی فرشتے کوئی نہیں ہے، اس میں بہت ساری سب ممالک جو ہیں ان کی مختلف انٹرسٹ ہیں اور یہ انٹرسٹ بدلتی جا رہی ہیں جیسے جنگ آگے بڑھی ہے اور جنگ کا نقشہ جیسے بدلا ہے، تو جو ممالکت ہیں انوالوڈ ان کی بھی انٹرسٹ کچھ بدل گئی ہیں، پر ایک جس کی بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے وہ ایران۔
اچھا،
اور ایران کی پوزیشن ہر وقت یہی تھی کہ جی اسد کو رکھنا ہے اور ان کی جو ایکسس ہے ایران کی عراق کے تھرو، شام کے تھرو، لیبنان میں، وہ ہے، وہ ان کی آبجیکٹو ہے، وہ اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، وہ اور اس کو انہوں نے حاصل کر لیا. روس کی جو انٹرسٹ ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں، وہ گلوبل ایک ڈائمینشن ہے کہ وہ گریٹ پاور پھر بننا چاہتا ہے اور اس کا ایک بیس جو ہے شام میں اس رکھنا چاہتا ہے، تو وہاں سے وہ شروع ہوئے ہیں. پر میرے خیال میں جتنی بھی طاقتیں جو انٹروین کیے ہیں شام میں اور عراق میں، میرے خیال میں آگے جا کے ان کو نقصان سب کو ہوگا. فورن انٹروینشن سے ہر وقت جو نتیجہ نکلتا ہے وہ صحیح برا نکلتا ہے انٹروینر کے لیے. اور میرے خیال میں کہ اس میں اگر کس کی جیت ہے، کس کی ایڈوانٹیج ہے، وہ ایران نے لی ہے. باقی سب جو ملک ہیں ان کی ٹیمپرری ایڈوانٹیجز ہیں. اب وہ اسد تو وہاں محفوظ رہیں گے، پر اسلامک اسٹیٹ جو ہے داعش وہ بھی مضبوط ہو جائے گی اس وجہ سے، کیونکہ جتنی بھی یہ سو کالڈ ماڈریٹ اسلامسٹ ہیں وہ سب ابھی جا کے اس کی امبریلا میں پڑیں گے اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا اس پوری ریجن میں. تو میرے خیال میں نتیجہ کچھ صحیح نہیں نظر آتا ہے دنیا کے لیے.
یہ تھے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر منیر اکرم. اب رخ کرتے ہیں یمن کا، جس کے ساحلی شہر عدن میں ایک خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 40 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں. رپورٹس کے مطابق ایک فوجی اڈے پر اس وقت حملہ ہوا جب سپاہی تنخواہیں لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہزیب.
رپورٹس کے مطابق ایک فوجی اڈے پر حملہ اس وقت ہوا جب سپاہی تنخواہیں لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے. فوجی حکام کا کہنا ہے کہ الٹوبان نامی فوجی اڈے پر خودکش بمبار سپاہیوں کے ہجوم میں موجود تھا. خیال رہے کہ اس طرح کا ایک حملہ رواں ہفتے کے آغاز میں بھی ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 48 سپاہی ہلاک ہو گئے تھے. اتوار کو ہونے والے حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی، تاہم اس شہر میں اس سے قبل ہونے والے حملوں کی ذمہ داری جہادی گروہ قبول کرتے رہے ہیں. اگست میں ایک خودکش حملے میں دولت اسلامیہ نامی شدت پسند تنظیم نے فوج کے بھرتی سینٹر کو نشانہ بنایا تھا، جس میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے تھے. یاد رہے کہ عدن کے مختلف حصوں پر بین الاقوامی حمایت یافتہ گروہوں کا کنٹرول ہے، جو شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. باغیوں نے سن 2014 میں صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا. اب تک یمن میں 7,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر عام شہری ہیں. سعودی عرب کی سربراہی میں لڑنے والے اتحاد کو امریکہ اور برطانیہ کی مدد حاصل ہے، جو یمن میں بڑے پیمانے پر بمباری کر رہے ہیں. بین الاقوامی مبصرین کا الزام ہے کہ سعودی اتحاد شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے. بتایا گیا ہے کہ یمن کے 30,00,000 افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جبکہ وہاں کی 66% آبادی کو امداد کی ضرورت ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ عادل شاہزے پیش کر رہے تھے. رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں صوبہ سندھ کی حکومت نے جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے قانون پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے. یہ بل نو عمری میں شادیوں کی روک تھام کے لیے پیش کیا گیا تھا اور اس وقت گورنر سندھ کے پاس دستخط کے لیے موجود ہے. اس بل پر پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے ناراضی کا اظہار کیا تھا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
سینئر صوبائی وزیر نثار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ اسلام اور قرآن جبری مذہب کی تبدیلی میں یقین نہیں رکھتے، اور مذہبی جماعتوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کوئی رضاکارانہ طور پر آئے تو اس کا مذہب تبدیل کیا جا سکتا ہے.
کچھ کنفیوژن تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے سندھ میں، میرج کے لیے کم سے کم 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے جو قانون پرویل کرتا ہے. اس قانون میں بھی ایک کلاز ایسا رکھا گیا جس کو میرج اسپیسیفائیڈ نہیں کیا گیا ہے اور اس کو جنرل کر دیا گیا ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوگی کہ میرج 18 سال کے کم عمر کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اس کی ممانعت پہلے سے قانون میں کی گئی ہے. قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ زبردستی مذہب تبدیل نہیں کراؤ، والنٹریلی کسی عمر کا بھی کوئی آئے تو وہ مذہب تبدیل کر سکتا ہے.
اقلیتی برادری کے تحفظ کا یہ قانون سول سوسائٹی کی کوششوں سے تیار کیا گیا تھا، جو مسلم لیگ فنکشنر کے رکن نند کمار گوکلانی نے اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کیا، جس پر کئی ماہ غور و فکر کے بعد اسمبلی کے پچھلے سیشن میں 24 نومبر کو منظور کیا گیا، جس کو اقلیتی امور کے مشیر کھٹو مل جیون نے پڑھ کر سنایا تھا. منظوری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سمیت دیگر اراکین اسمبلی نے اس کو اہم کامیابی قرار دیا تھا. سینئر صوبائی وزیر نثار کھوڑو نے بل سے لا تعلقی کا اظہار کیا.
یہ حکومت حکومت نے ٹیبل نہیں کیا تھا, پرائیویٹ بل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا. انہوں نے ایک قانون بنایا اپنی سمجھ کے مطابق, اس پر اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھی, اس پر اسٹینڈنگ کمیٹی نے غور و فکر کیا, اور یہ ایک اوور سائٹ کہہ دیں یا جو کچھ بھی کہہ دیں, لیکن ہم نے فورس دیکھے نا, ویسے تو قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ فورس کنورژن اسلام میں جائز نہیں ہے, اس لحاظ سے تو فورس کنورژن نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ قانون شادی کے لیے 18 سال کی عمر کہتا ہے, تو اسے کم عمر کی شادی کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے. یہ اس کو میرج اسپیسیفائیڈ سمجھنا چاہیے.
اس قانون کی منظوری کے بعد جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, سنی تحریک, تنظیم اسلامی اور جماعت الدعویٰ سمیت تمام مسلک کی مذہبی جماعتوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور اس کے خلاف احتجاج اور کل جماعتی کانفرنسیں منعقد کی گئی تھیں. تاہم سینئر صوبائی وزیر نثار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ اس قانون پر نظر ثانی کسی دباؤ کے نتیجے میں نہیں کی جا رہی. واضح ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے اس قانون میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی صغیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے تو اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا. تاہم صغیر کے والدین یا کفیل اپنے خاندان کے سمیت مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس قانون میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مذہب کی جبری تبدیلی مختلف حوالوں سے ہوگی, اس کو صرف جبری شادی یا جبری مشقت تک محدود نہیں سمجھا جائے گا. اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سے 5 سال عمر قید کی سزا بھی دینے کی تجویز پیش کی گئی تھی. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس نئے قانون کو جبری طور پر مذہب کی تبدیلی روکنے کے لیے کافی مثبت قدم سمجھا جا رہا تھا, اب اس میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, ان تبدیلیوں کے بارے میں انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کو کیا خدشات ہیں؟
دیکھیں, یہ قانون سب نے ویلکم کیا اور اس قانون کو ہر سیاسی جماعت جس کی ریپرزنٹیشن ہے سندھ اسمبلی میں, سب نے اس کو سپورٹ کیا, یہ بغیر کسی اپوزیشن کے پاس ہوا ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ جو ہمارے مذہبی جماعت کے رہنما ہیں وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے لیجسلیٹرز کے اوپر پریشر لے آئیں, اور آج کی رپورٹ بہت تشویشناک ہے کہ وہ ممبرز جنہوں نے یہ موو کیا تھا قانون, ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں, اور حکومت کو اور میرے خیال سے سندھ اسمبلی کو اس بات پر مضبوطی سے کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ ایک یہ اس کی ڈیمانڈ بہت عرصے سے ہے اور اس قانون کی اہم ضرورت ہے, خاص کر کے سندھ میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کو, خاص کر کے نوجوان لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کر کے ان سے شادی کیے جاتے ہیں یا ان کو اغوا کیا جاتا ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ اب جو اس قانون میں تبدیلیوں کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, تو ان کے بعد اس قانون میں رہ کیا جائے گا؟
دیکھیے, وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو 18 سال کی عمر اس میں دی گئی ہے کہ 18 سال سے کم کو اگر کنورٹ کیا جائے تو اس کو سمجھا جائے گا کہ فورسڈ کنورژن ہے, تو ان کو اس پر سب سے زیادہ اعتراض ہے. مگر اگر یہ پابندی ہٹا دی جائے تو میرے خیال سے صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, کیونکہ پھر اگر کوئی عمر نہیں مقرر تو ہندو لڑکیوں کو کوئی تحفظ نہیں ملے گا.
اچھا, آپ نے ان لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی جن ممبران نے اس میں ووٹ ڈالا, تو ان کی بھی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات ہیں, تو اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے, لیجسلیٹرز کو اور سندھ حکومت کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جو جماعتیں اس میں ترمیم چاہ رہی ہیں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے اسمبلی میں. اگر لوگ ان کے خیالات سے اگری کرتے تو ظاہر ہے ان کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں لاتے, مگر ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی, تو ان کے بیانات کو اتنی اہمیت تو نہیں دینا چاہیے, اور میرے خیال سے مطلب ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. کس مطلب ہم لوگ کب تک اسی خوف میں اپنی جو ایک سپیس ہے وہ دے جائیں گے ان مذہبی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو؟
یہ تھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن زہرا یوسف, جو جبری طور پر مذہب تبدیل کرنے کے قانون پر بات کر رہی تھیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے.
کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیل کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف برسبن میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 382 رنز بنائے ہیں, لیکن جیت کے لیے پاکستان کو اب بھی 108 رنز درکار ہیں اور اس کی 2 وکٹیں باقی ہیں. آج کے کھیل کی خاص بات اسد شفیق کی سینچری ہے, یہ ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں 10th سینچری ہے. اظہر علی 71, کپتان مصباح الحق 5, یونس خان 65, سرفراز احمد 24, محمد عامر 48 اور وہاب ریاض آخری اوور میں 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹاک اور نتھن لائن نے 3-3 جبکہ جیکسن برڈ نے 2 وکٹیں حاصل کی. انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان چنئی میں ہونے والے پانچویں اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 391 رنز بنائے ہیں, لیکن انگلینڈ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے انڈیا کو مزید 86 رنز درکار ہیں اور پہلی اننگز میں اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں. انڈین بیٹس مین لوکیش راہل 1 رن کی کمی سے ڈبل سینچری اسکور کرنے میں ناکام رہے. 199 کے اسکور پر عادل رشید کی گیند پر بٹلر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے. ادھر دبئی میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کی کرکٹ ٹیم کو تیسرے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں 44 رن سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے جیت لی ہے. ریو اولمپکس میں 23 گولڈ میڈل جیتنے والے امریکی تیراک مائیکل فیلپس آج بی بی سی اسپورٹس پرسنالٹی شو میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وصول کریں گے. انگلش پریمیئر لیگ میں فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے زلطان ابراہیموویچ کے 2 گولز کی بدولت ویسٹ بروم کو 2-0 سے ہرایا, جبکہ چیلسی کی کرسٹل پیلس پر 1-0 کی فتح سے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن برقرار ہے. چیلسی کی جانب سے واحد گول ڈیاگو کوسٹا نے کیا. فارمولا 1 کار ریس کے چیمپئن نکو روزبرگ کو یورپ میں کارز کے سب سے بڑے کلب کی جانب سے سال کے بہترین ڈرائیور کا ایوارڈ دیا گیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز. ہر اتوار کو آپ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات سنتے ہیں جو بس تھوڑی دیر میں آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا ہے, یہاں سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نازش ظفر سے.
شام میں ادلیب کے 2 دیہات سے بیمار اور زخمی افراد کے انخلاء کے لیے جانے والی کئی بسوں کو باغیوں نے آگ لگا دی ہے. ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں حلب کے لیے اپنے مبصرین روانہ کرنے کے معاملے پر رائے شماری متوقع ہے. یمن کے ساحلی شہر عدن میں ایک خودکش بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 30 سپاہی ہلاک ہو گئے ہیں. حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی. افغانستان میں حکام کے مطابق ملک کے مغربی حصے میں ایک مسافر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم سے 14 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 کے قریب زخمی ہیں. انڈونیشین فضائی فوج کا طیارہ ہرکیولس 130 ملک کے مشرقی حصے میں پاپوا صوبے میں گر کر تباہ ہو گیا, جس سے طیارے پر موجود تمام 13 افراد ہلاک ہو گئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازش ظفر. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے بولان سے مبینہ طور پر 17 خواتین اور بچوں کی جبری گمشدگی کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس مظاہرے کے شرکاء نے الزام عائد کیا ہے کہ لاپتہ ہونے والی خواتین اور بچے سیکیورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے نتیجے میں غائب ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
خواتین اور بچوں کی مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا.
یہ مظاہرہ بلوچ خواتین کی جانب سے کیا گیا جس میں خواتین اور بچے شریک تھے۔ مظاہرہ شرکا نے اس موقع پر یہ نعرے لگائے،
لاپتہ بلوچ خواتین و بچوں کو
بازیاب کرو، بازیاب کرو،
بلوچستان میں فوجی آپریشن
بند کرو، بند کرو،
لاپتہ بلوچ اسیران کو
بازیاب کرو، بازیاب کرو۔
مظاہرہ شرکا نے الزام عائد کیا کہ 17 خواتین اور بچوں کو 28 نومبر کو بولان کے علاقے سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک خاتون اوران بلوچ کا کہنا تھا،
سنجاول میں آپریشن کے دوران خیر دین سمالانی کی اہلیا اور 4 بچوں، گل خان کی بوڑھی ماں اہلیا اور 5 بچوں، مروم بنگان سمالانی کی 2 بیٹیاں سمیت ولو سمالانی کو اغوا کیا گیا اور ان کے 230 کے قریب بیٹ بکریا کو بھی فورسز اپنے ساتھ لے گئے اور ان کے گھروں کو بھی جلا دیا گیا۔
مظاہرہ شرکا نے خواتین اور بچوں کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا۔ جب ان الزامات کے حوالے سے حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے خواتین اور بچوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کیا۔ انہوں نے اسے سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کی ایک سازش قرار دیا۔ دوسری جانب فٹ بال کے 4 کھلاڑیوں کی گرفتاری کے خلاف خواتین نے ضلع مستونگ میں کوئٹہ اور ایران کے درمیان آئی وے پر دھرنا دے کر اسے بند کیا۔ ان کھلاڑیوں کو چند روز قبل سیکورٹی فورسز نے کردگاب سے گرفتار کیا تھا۔ دھرنے کے شرکا نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ہائی وے کی بندش کی وجہ سے دونوں طرف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ صبح سے شام تک روڈ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب سے کچھ دیر ہی پہلے یہ خبر آئی ہے اردن سے، جہاں حکام کا کہنا ہے کہ کراک شہر میں ہونے والے فائرنگ کے ایک واقعے میں 4 پولیس اہلکار اور 1 کینیڈین شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ نامعلوم مسلح افراد نے پولیس اور سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا۔ ترتیب و پیشکش ہے وسط اللہ خان کی۔
یہ ٹھیک ہے کہ اس سال 8 اگست کو کوئٹہ میں 50 وکلا سمیت 71 افراد کی ہلاکت کے دہشت گردانہ سانحے کے اسباب اور ذمہ داری کے تعین کے لیے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ مشتمل کمیشن نے صرف 56 دن میں جامع رپورٹ مرتب کر کے شائع کر دی، مگر اس میں وفاقی وزارت داخلہ کے لتے لیتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا گیا کہ نرم خو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کوئٹہ کے واقعات سے کیا لینا دینا۔ وہ تو پچھلے 2.5 برس میں بمشکل 2.5 بار ہی کوئٹہ گئے ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں وفاقی وزارت داخلہ میں قیادت کا بحران اور کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ مثلاً پچھلے 2.5 برس میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا صرف 1 اجلاس ہوا اور بورڈ آف گورنرز کا 1 اجلاس بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کمیشن یہ بھی تو دیکھے کہ جب چودھری صاحب وزیر داخلہ بنے تو اس وقت نیکٹا میں صرف 6 افسر تھے، آج ماشاءاللہ پورے 26 ہیں۔ نیکٹا کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہمیں انسداد دہشت گردی کی مربوط و مؤثر حکمت عملی بنانے کے لیے کم از کم 800 اہلکار درکار ہیں۔ اب اگر یہ تعداد چودھری نثار علی کو ہی پوری کرنا ہے تو مستقبل کے وزرائے داخلہ پھر کیا کریں گے؟ کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مذہبی شدت پسندی میں ملوث پرتشدد تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کا کیا فائدہ جب ان تنظیموں کے رہنما وزیر داخلہ سے مل بھی سکتے ہوں اور اپنے مطالبات بھی منوا سکتے ہوں۔ اس بارے میں کمیشن نے کالعدم اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا محمد احمد لدھیانوی سے چودھری صاحب کی ملاقات اور پھر اس تنظیم کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی مثال دی ہے۔ مگر چودھری صاحب نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ مولانا لدھیانوی بھلے کالعدم جماعت کے رہنما اور 4th شیڈیول کے تحت زیر نگرانی ہوں، لیکن وہ دفاع پاکستان کونسل کے وفد میں شامل ہو کے آئے تھے اور دفاع پاکستان کونسل بہرحال کالعدم نہیں ہے۔ اب اگر لدھیانوی صاحب آ ہی گئے تھے تو کیا میں یہ کہتا کہ آپ واپس چلے جائیں؟ مروت ہوتی ہے، کوئی مشرقیت ہوتی ہے، کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے۔ اور جہاں تک کالعدم اہل سنت والجماعت کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کا سوال ہے تو نہ انہوں نے اجازت مانگی نہ ہم نے دی۔ اجازت دینا نہ دینا کیپٹل انتظامیہ کا اختیار ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کیپٹل انتظامیہ بھی براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ مگر یہ آج سے تھوڑا ہے۔ یوں بھی جلسے کی اجازت ایک مقامی مولانا نے طلب کی تھی، اب اگر مولانا صاحب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا تو انہیں اخلاقاً یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ وزارت داخلہ ہر ایک کے دل کا حال تو جاننے سے رہی۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بارڈر کنٹرول کے نظام کو بھی سخت سست سناتے ہوئے کہا کہ ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی لگ بھگ سبھی وارداتوں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، مگر مغربی سرحد پہ بارڈر کنٹرول کا یہ عالم ہے کہ روزانہ ہزاروں افراد آتے اور جاتے ہیں لیکن کسی کا ریکارڈ کسی ادارے کے پاس نہیں۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ بارڈر کنٹرول اور امیگریشن وغیرہ بھی وزارت داخلہ کے تحت ہیں، آج سے تھوڑا ہے۔ اتفاق سے نادرا بھی وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ جب افغان پوسٹر گرل شربت گلے نے کہا کہ اس کا شناختی کارڈ جعلی ہے تو کیا ہم نے اسے ڈیپورٹ کرنے میں ذرا بھی دیر لگائی؟ اب اگر کوئی شخص اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنواتے ہوئے یہ نہ بتائے کہ اس کا اصل نام ملا اختر منصور ہے تو غریب وزارت داخلہ کیا کرے؟ مزید ستم یہ کہ جج بھی وزارت داخلہ کے ہی کان مروڑے اور ایجنسیاں بھی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ حکومتیں کمیشن بنا کے ان کی رپورٹوں پہ کڑک مرغی کی طرح کیوں بیٹھ جاتی ہیں؟ یہ رپورٹیں تھوڑا ہوتی ہیں، کار سرکار میں سیدھی سیدھی مداخلت ہوتی ہیں۔ اگر یوں ہی بے جا تحقیقاتی مداخلت ہوتی رہے گی تو پھر ریاست بھی عدالت ہی چلا لے۔
یہ تھا وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔ اگر آپ چاہیں تو اسے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ذکر آیا ہے تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس وقت شہ سرخی ہے شام سے متعلق، ادلب میں باغیوں نے انخلا کے لیے جانے والی بسوں کو نظر آتش کر دیا ہے۔ یہ آج ہمارے پروگرام کی بھی اہم خبر تھی، اس کی تفصیلات آپ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں ہونے والے کرکٹ ٹیسٹ میچ پر لگی خبر بھی آپ خوب پڑھ رہے ہیں، اسد شفیع کی سینچری لیکن آسٹریلیا جیت سے دو وکٹ دور، اور علی کا مینڈیلا کو خط، یہ باکسر محمد علی کا ذکر ہے، ان کا مینڈیلا کو خط، £70,000 میں نیلام ہوا۔ یہ خبروں میں آپ کافی دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو اب وقت ہوا ہے کہ ہمارے سامعین کیا کہہ رہے ہیں اور سنتے ہیں آپ کے خطوط پر مبنی سلسلہ۔ آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوط پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہرا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ابتدا کر رہے ہیں جہانیہ سے موصول ہونے والے اس خط کے ساتھ، جس میں ہماری مستقل سامع اور ریگولر مکتوب نگار طاہرہ صدیقی لکھتی ہیں، سیربین میں ایک روز کھیل کی خبریں کسی وجہ سے وقت پر آپ کو دستیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے خالی جگہ پر کرنے کے لیے موسیقی لگا دی۔ وہ موسیقی اتنی مسحور کن تھی کہ میں نے اپنے پچھلے خط میں جی کھول کر اسے داد دی، لیکن آپ نے سمجھا کہ میں طنز کر رہی ہوں۔ میں ایک بار پھر یقین دلاتی ہوں کہ مجھے واقعی وہ فل گیپ موسیقی بہت پسند آئی تھی، اور اگر آپ ہر مرتبہ کھیل کی خبروں کی جگہ وہ موسیقی لگا دیا کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
میرا خیال ہے سامعین بھی آپ کے طنز کو سمجھ گئے تھے، اور اگر کوئی نہیں سمجھا تو آپ کے آج کے خط سے تو وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ کھیل کی خبروں سے آپ کو بالکل دلچسپی نہیں اور آپ اس کی جگہ ایک سازینہ سننے کو ترجیح دیتی ہیں۔
پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا۔ طاہرہ صدیقی مزید لکھتی ہیں، آپ نے میرے عطائی کے غلط ہجوں پر اعتراض کیا، حالانکہ آپ کو درگزر کرنا چاہیے تھا، آخر سامعین بھی تو آپ کی نشریات میں پیش آنے والی کئی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی 2 ماہ پہلے ایک غلطی پکڑی تھی لیکن جتایا نہیں۔ اب جب کہ بات چل نکلی ہے تو میں یاد دلا دوں کہ 6 اکتوبر کے سیربین میں پیشکار نے التجا کو التجا پڑھا اور زدوکوب کو زدوکوب پڑھا۔ کیا یہ وہی اردو سروس ہے جس کی آواز سن کر لوگ اپنا تلفظ درست کیا کرتے تھے؟
طاہرہ صاحبہ، عطائی کے ہجوں کا ذکر محض اس لیے آیا تھا کہ سامعین کی معلومات میں اضافہ ہو سکے، آپ پر تنقید ہرگز مقصود نہ تھی۔ آج التجا اور زدوکوب کا تلفظ بھی سامعین ہی کی خاطر پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔
خط کے آخر میں طاہر صدیقی لکھتی ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یعقوب صابر جیسے ماہر زبان آپ کا ہر پروگرام گہری دلچسپی سے سنتے ہیں اور آپ کی لسانی غلطیوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ویسے اب کافی عرصہ ہوا کہ آپ نے ان کا کوئی خط نشر نہیں کیا، کیا آپ ان کی کڑی تنقید سے گھبرا گئے ہیں؟
جی نہیں محترمہ، ہم تو ان کا ہر خط بڑے اہتمام سے نشر کرتے ہیں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ وہ لسانی ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی عمدہ کاتب اور خطاط بھی ہیں۔ ان کا ہر مکتوب خطاطی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔
اور اتفاق سے آج ہی ہمیں ان کا یہ پوسٹ کارڈ موصول ہوا ہے۔ لکھتے ہیں، راکم کچھ عرصہ سے خطوط نویسی کا سلسلہ منقطع کیے ہوئے تھا جس کی وجہ محض مصروفیت تھی۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، صوبہ بلوچستان پر اپنے انتہائی وقیع خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جناب وصولہ خان نے نیز کا لفظ استعمال کیا اور اس کے فوراً بعد لفظ بھی کا اضافہ کر دیا۔ ان کی خدمت میں میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ نیز کے ساتھ بھی کا اضافہ جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے۔
آپ کا پیغام اس نشریے کے ذریعے کالم نگار تک پہنچ رہا ہے یعقوب صابر صاحب۔ آپ کے تنقیدی خطوط ہماری محفل کی رونق ہیں حضور، ہمیں ان سے محروم نہ رکھا کیجئے۔ اب جبکہ آپ کے خطوط کا سلسلہ بحال ہو گیا ہے تو اسے بلا رکاوٹ جاری رہنا چاہیے۔
اور یہ اگلا خط ہے ارم شبیر صاحبہ کا، جو کہ انہوں نے گوجرانوالہ سے ارسال کیا ہے۔ لکھتی ہیں، میری والدہ نے مجھے بچپن سے ہی بی بی سی اردو سروس کا سامع بنا دیا تھا، لیکن پھر اعلیٰ تعلیم، نوکری اور شادی کی مصروفیات کے باعث ریڈیو سننے کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا۔ لیکن اب جبکہ میں نابینا بچوں کے ایک اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے طور پر کام کر رہی ہوں، بی بی سی سننے کا سلسلہ پھر سے بحال ہو گیا ہے۔
ویلکم بیک ارم شبیر صاحبہ۔
لکھتی ہیں، آپ کی ویب سائٹ بہت کارآمد ہے لیکن افسوس کہ یہ بلائنڈ فرینڈلی نہیں ہے اور ہمارے لیے اسے نیویگیٹ کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ چند برس پہلے تک انگریزی سکھانے کا جو پروگرام نشر کرتے رہے وہ ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے پرانے پروگرام کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایسے ادارے کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے نابینا بچوں کے لیے اردو کی ٹاکنگ بکس خریدی جا سکیں؟
سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی بے انتہا مسرت ہے کہ برسوں بعد آپ نے ہماری نشریات پھر سے سننی شروع کر دی ہیں۔ انگریزی سکھانے کے پروگرام اب ایک مرکزی محکمے کے سپرد ہو چکے ہیں جو کہ بی بی سی انگلش کہلاتا ہے۔ اردو میں ٹاکنگ بکس تیار کرنے والے ایک ہی ادارے سے ہم واقف ہیں جو کہ اردو سروس ہی کی ایک پرانی اناؤنسر اور صداکار شاہدہ احمد نے کراچی میں شروع کیا تھا۔ نام ہے آدرش آڈیو بکس سیریز۔ اس کا میلنگ ایڈریس اور وہ دیگر پتے جو آپ کو درکار ہیں ہم آپ کے ای میل ایڈریس پہ ابھی آپ کو بھجوا رہے ہیں۔ یہ آپ کمپیوٹر پہ کیا کر رہی ہیں؟
ہاں عارف، میں ارم صاحبہ کے ایڈریس کے حوالے سے دیکھ رہی تھی کہ جو ای میل ایڈریس انہوں نے بھیجا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے اور ان سے درخواست ہے کہ اسے چیک کر کے دوبارہ ارسال کریں۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ کولو بلوچستان سے بیورخ لال وانی لکھتے ہیں، یہ این جی او کا ادارہ کیا چیز ہے، اس کی بڑی شہرت ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ شائع ہوتا رہتا ہے۔ یہ ادارہ کہاں واقع ہے، اسے کون چلاتا ہے اور اخراجات کون ادا کرتا ہے؟
حضور، این جی او کسی ایک ادارے کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یعنی کوئی بھی غیر سرکاری فلاحی ادارہ این جی او ہی کہلائے گا۔ دنیا میں ہزاروں این جی اوز کام کر رہی ہیں اور پاکستان میں بھی سینکڑوں این جی اوز موجود ہیں۔
انہوں نے خط کے آخر میں کچھ شعر لکھے اور درخواست کی ہے کہ علامہ اقبال کے یہ اشعار قومی مفاد میں ضرور نشر کر دیے جائیں۔
دکھائیے ذرا کون سے اشعار۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جناب بیورخ لالوانی صاحب، یہ اشعار علامہ اقبال کے نہیں بلکہ احمد ندیم قاسمی کے ہیں۔ ویسے آپ کے خطوط ہمیں باقاعدگی سے مل رہے ہیں، یاد فرمانے کا شکریہ۔
سامعین، آپ بھی ہمیں خط لکھنا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو ہمارا پتہ حاضر ہے، بی بی سی اردو سروس، پی او باکس 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زوہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
یہ تھا آپ کے خطوط پر مبنی سلسلہ آپ کا خط ملا، اور بس اب سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کو انٹرویو سنوائیں گے آسکر ایوارڈ انعام یافتہ ڈاکیومنٹری فلم میکر شرمین عبید چنوئے کا، جو اپنی نئی فلم ریونج آف بالم بابا کے بارے میں ہم سے بات کر رہی تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کا رخ کرتے رہیں۔ آج کی بڑی خبر شام کے متعلق تھی، اس پر اس وقت شہ سرخی ہے ہماری ویب سائٹ پر، جس میں ادلب میں باغیوں نے انخلا کے لیے جانے والی بسوں کو نظر آتش کر دیا ہے. سربین سنتے رہیے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
آسکر انعام یافتہ ڈاکیومینٹری اور فلم میکر شرمین عبید چنوئے کی بچوں کے لیے فلم تین بہادر پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی. اس فلم میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تین بچے ظلم اور ناانصافی کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں. اب اس سلسلے کی دوسری فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے ریونج آف بابا بالم یعنی بابا بالم کا انتقام. ہمارے ساتھ ہی فیفی ہارون نے فلم کی پروڈیوسر شرمین عبید چنوئے کا انٹرویو کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ بچوں کے لیے فلمیں کیوں بناتی ہیں.
مجھے بھوک لگی ہے. مجھے بھوک لگی ہے.
اے بھائی تو کیا سوچ رہا ہے؟
میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا تو بینڈ بج گیا.
اچھا شرمین, جو سیکول ہے تین بہادر کا اس ہفتے پریمیئر ہوا ہے اس فلم کا, آپ بچوں کے لیے فلمیں کیوں بناتی؟
جب میں بڑی ہو رہی تھی پاکستان میں تو ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا, پاکستان سٹیٹ اون ٹیلی ویژن, مگر اس پہ بچوں کے لیے بہت سارے پروگرامز تھے جو بچے دیکھ کر لطف اندوز ہو جاتے تھے, جیسے انکل سرگم, اینک والا جن, سہیل رانا کے گانے. مگر اب پاکستان میں 40 ٹیلی ویژن چینلز ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا رہا. ہمارے بچے اپنا عکس کبھی نہیں دیکھتے, نہ ٹیلی ویژن پر نہ بڑے اسکرین پر. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تو فرض بنتا ہے ایز فلم میکرز کہ ہم نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے ایسی پروگرامنگ بنائیں جو وہ دیکھ کر خوش ہوئیں اور ان سے کچھ سیکھیں, اور جب وہ بڑے ہو کر اپنے بچپنے کو دیکھیں تو وہ کہیں کہ یہ کیریکٹرز یا یہ پروگرامز میرے بچپن کا حصہ تھے.
تین بہادر کی جو سیریز ہے اس میں آپ بچوں کو کیا سکھانا چاہ رہی ہیں؟
تین بہادر کی جو سیریز ہے وہ مشتمل ہے ایک لڑکی آمنہ پر اور دو لڑکے کامل اور سعدی. اس کے اندر ہم یہ بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اگر کچھ چیز غلط دیکھیں تو وہ اس کے خلاف بولیں. ان فلمز میں میسیجنگ ہے, کلینلینس کی میسیجنگ ہے, بڑوں کا ادب کرنے کی میسیجنگ ہے, مگر اس طرح نہیں ہے کہ ہم ان کو لیسنز دے رہے ہیں, ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں مگر انٹرٹینمنٹ کے ہی تھرو وہ کچھ سیکھ رہے ہیں.
بچے تنگ آ جاتے ہیں نا اگر آپ بہت لیکچر کریں انہیں.
بالکل, تو کوئی لیکچر ہے ہی نہیں, بچے ہنس رہے ہیں. جب بچے تین بہادر دیکھتے ہیں, ابھی حال ہی میں اس کا پریمیئر ہوا ہے, جو بھی بچے ہال میں تھے ان کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا, اور وہ ان کو جو ایکشن سیکوینسز ہیں ان کو بہت پسند آئے. مگر جب وہ نکلے اور ان سے ہم نے سوال کیے کہ آپ کو اس فلم میں کیا پسند آیا, تو ان کو وہ میسیجنگ یاد تھی جو ہم چاہ رہے تھے اس فلم سے کنوے ہو. فار ایگزامپل جو سیکول ہے اس کے اندر ہم نے یکجہتی کی بات کی ہے. اگر ہم یونٹی برقرار رکھیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بچوں کو یہ یاد تھا, حالانکہ ہم نے فلم میں یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ یکجہتی ہونی چاہیے, مگر جو پلاٹ ہے وہ یکجہتی کے بارے میں ہے.
It's subliminal, a lot of it.
بالکل. فرسٹ اینڈ فارموسٹ تین بہادر ایک انٹرٹینمنٹ فلم ہے. پہلی فلم جو پچھلے سال نکلی تھی اور ایک باکس آفس ریکارڈ اس نے سیٹ کیا تھا پاکستان میں, اس کی کہانی تھی کہ تین بچے جو ہیں وہ ایک شہر میں رہتے, وہ روشن نگر ہوتا تھا اور وہ اندھیر نگر ہو گیا. تو اس کی کہانی ہے کہ بچے اندھیر نگر سے اس کو کس طرح روشن نگر واپس بحال کرتے ہیں, اور ہم نے دکھایا اچھائی اور برائی کی لڑائی میں تین بچے کس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کس طرح اچھائی کو برائی سے بچاتے ہیں.
تو آپ نے ایک پوری ٹیم اکٹھا کی ہے. کامران آپ اس فلم میں بہت الگ الگ طریقوں سے انوالو ہیں. میرا خیال آپ نے لکھی بھی ہے فلم, اس میں اینیمیشن بھی آپ کا ہے.
اسکرپٹ رائٹر ہوں میں. میں نے اس کے دونوں پارٹ ون پارٹ ٹو دونوں کے اسکرپٹ لکھے ہیں. میں نے کہانی میری ہے پوری. اس کے علاوہ اینیمیشن ڈائریکٹر ہوں.
جو سامعین گھر بیٹھے ہیں وہ فلم تو جا کے دیکھ لیتے ہیں سنیما ہال میں, مگر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کاغذ پہ لکیریں ہوتی ہیں, پھر وہ آتی ہیں کمپیوٹر پہ بنائی جاتی ہیں. پروسیس کیا ہوتی ہے آپ کی؟
یہ پروسیس کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور کمپیوٹر پہ آپ سوچ لیں کہ ایک اینیمیٹر ایک دن میں میکسیمم 3 سیکنڈ کی اینیمیشن کر پاتا ہے. بہت سلو سلسلہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس رینڈرنگ کی لائٹ شیڈ لائٹنگ ہوتی ہے ہر سین کی, کہ دن ہے رات ہے انڈور ہے آؤٹ ڈور ہے, یہ ساری چیزیں ہونی ہے. پھر کلر کریکشن شارٹ بائی شارٹ کے ہر شارٹ ایک دوسرے سے میچ کرتا ہو.
جب آپ پھر جاتے ہیں سینما گھر میں اور وہ 2 سال کا کام جب آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں,
آڈینس تالیاں بجاتی ہیں نا. جب وہ ہنستی ہے کسی ایک سین پہ بھی تالیاں بج جائیں, لوگوں کے ہنسنے کی آواز آ جائے, لگتا ہے کہ وہ 2 سال کی محنت وصول ہو گئی.
اچھا اب ہم بات کریں گے 3 بہادر میں سے 2 بہادروں سے, ایک حنز اللہ ہے اور ایک علیشا ہے. حنز اللہ آپ نے دوسری دفعہ کام کیا ہے 3 بہادر میں, تو اب تو آپ عادی ہو گئے ہوں گے.
عادی تو بندہ ہو ہی جاتا ہے, اور ویسے بھی پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جو کریکٹر ہے وہ تقریباً مجھ سے خود سے ملتا جلتا ہے.
اچھا آپ بھی بہادر ہیں؟
یس میں بھی بہادر ہوں, اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں اور فنی ہوں, لیکن شرارتی ہوں.
شرارتی نہیں یعنی شرارتی تو ہونا چاہیے بچوں کو, تھوڑا بہت
ہونا چاہیے لیکن زیادہ نہیں.
علیشا آپ کا جو کیریکٹر ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی آپ؟
آمنا بلانگس ٹو ایوری سنگل گرل. انٹیلیجنٹ ہے, اسمارٹ ہے اور کانفیڈنٹ ہے. اس کی پاور یہ ہے کہ بہت تیز بھاگتی ہے, اسی لیے ہر لڑکی اس کو اپنا رول ماڈل لے سکتی ہے.
علیشا لڑکیوں کو ہونا چاہیے انٹیلیجنٹ اسمارٹ؟
بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر لڑکیاں کانفیڈنٹ نہیں ہوں گی تو پھر وہ کیسے پرابلمس کو سالو کریں گی, کیسے پرابلمس کو فیس کریں گی, کیونکہ جو لڑکیاں شائع ہوتی ہیں وہ پھر نارملی پیچھے ہی رہتی ہیں.
اچھا
جب پرابلمس ان کے سامنے آتی ہیں وہ ان کو فیس نہیں کر پاتی ہیں. اور بیسکلی ہمارا جو 3 بہادر کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے مل کر پرابلمس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو فیس کرنا چاہیے, اور جب بھی پرابلمس آئیں اسٹرانگ رہیں اور اس کا مقابلہ کریں.
علیشا یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, کبھی آپ کو یہ فیلنگ ہوئی ہے کہ کیونکہ آپ لڑکی ہیں آپ کو کسی نے پیچھے رکھا ہے, یا آپ کو کہا ہے نہیں لڑکیاں نہیں ایسے کرتی, یا لڑکیاں یہ گیم نہیں کھیلتی, یا لڑکیوں جیسی گیمز فیمینن گیمز کرنی چاہیے, ادھر نہیں آنا چاہیے, کبھی ہوتا ہے؟
ایسا ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں جو اسٹیریو ٹائپ ایک بنا لیا ہے نا کہ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی اور وہ رہتی ہیں گھر پہ اور وہ صرف مطلب جو کام لڑکے کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتی, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر لڑکی اسٹرانگ ہو تو وہ بھی سب کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے
آپ اسٹرانگ ہیں؟
میں بالکل اسٹرانگ ہوں, اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کس سچویشن میں کیا ڈیسیجن لینا ہے, اور مجھ میں اتنی عقل ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے, اور اگر کوئی پرابلم آ جائے تو اس کا کیسے سولیوشن نکالوں, رادر دین کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اس پرابلم سے, لیکن میں اس کو فیس کروں گی. ایسا بالکل آمنا کے ساتھ بھی ہے مووی میں. آمنا بھی پرابلم فیس کرتی ہے رادر دین کہ وہ پیچھے ہٹ جائے.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو فلمیں ہیں 3 بہادر کی, اور اب جو یہ فلم نکلی ہے سیکول, اس میں بچوں کو جو میسج دیا جاتا ہے وہ بچے سمجھ پاتے ہیں یہ میسج؟
بچوں کو یہ میسج سمجھنا چاہیے, اور بچے جب اس مووی کو 3 سے 4 مرتبہ دیکھتے ہیں تو لازمی دیکھیں گے کہ یہ مووی ہے اتنی اچھی.
اچھا
اور ان کے والدین کا بھی کام ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ اس مووی میں آپ کو یہ سبق دیا گیا ہے. تو ہمیں سب سے بڑا جو سبق ملا تھا وہ یہ ملا تھا کہ آپ کو بہادری سے کام لینا ہے, مشکلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ڈٹ کر سامنا کرنا ہے, اور جن میں ٹیلنٹ ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ کچرا ہم لوگ ہمیشہ ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے. میرے بھی ایک سین تھا, اس میں بھی دکھایا گیا تھا کہ کامل کچرا ڈسٹ بن میں پھینک رہا ہے, تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو صاف رکھیں. اور پارٹ ٹو میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی جتنی بھی طاقتور ہو ہمیشہ اچھائی سے ہار جاتی ہے.
ٹھیک علیشا, کیونکہ یہ ایک اینیمیشن فلم ہے اس میں آپ کی آواز آتی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود ہوتی ہیں اس میں, تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اتنی بڑی فلم کی, اتنا ٹائم اس پہ گزارا, اتنی کانٹریبیوشن کی, مگر کوئی مجھے پہچانتا تو ہے نہیں.
پہلے تو یہ کہ آپ کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں نقاب بھی کروں گی تو اب شکل بغیر دیکھے وہ مجھے پہچان سکتا ہے کہ یہ علیشا ہی ہے آواز کے تھرو. تب یہ جانتے ہیں کہ آمنا کا کریکٹر میں نے کیا ہے.
سنیما میں جا کے فلم دیکھنا اور گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھنا اینیمیشن, کس میں زیادہ مزہ آتا ہے؟
مزہ سنیما میں زیادہ آتا ہے, کیونکہ سنیما میں ایک تو بالکل سائلنس ہوتا ہے, کوئی بات نہیں کی جا رہی ہوتی ہے, اور بالکل خاموشی سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ گھر میں دیکھتے ہیں تو کوئی آ گیا, ब्रेक आते हैं टीवी पर,
हाँ,
सिनेमा में कोई ब्रेक नहीं होता। सिनेमा में एज यूजुअल पूरी मूवी 2 घंटे 10 मिनट की लगातार चलती है, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। स्क्रीन बड़ी होती है, आप ज्यादा करेक्टर्स को एंजॉय कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग टीवी पर देखते रहते हैं कार्टून वगैरह, तो उससे ये होता है कि हम लोग इंडिया का कल्चर अपना रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने कार्टून तो बन नहीं रहे थे। लेकिन ये जो शर्मीना अपा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि उनकी वजह से अब हम लोग अपने कार्टून को देख सकते हैं, और उम्मीद है कि बाकी डायरेक्टर्स भी जो हैं वो भी बच्चों के लिए काम करेंगे, बच्चों के लिए एफर्ट करेंगे। बच्चों के लिए आपने देखा होगा कोई एफर्ट नहीं की जा रही।
ये जो बड़े बड़े एक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं इस फिल्म में, आपका टाइम अलग होता है, साउंड बूथ में उनका टाइम अलग होता है, मगर मिली बाकी स्टार्स से?
यस, मैं तमाम स्टार से मिला हूँ, और जब आप किसी बड़े के साथ काम करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपको कोई ना कोई गाइडलाइन ना मिले। कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, क्योंकि हम छोटे हैं, हमारा इल्म कम है। जब हम किसी बड़े को अच्छा करते हुए देखते हैं तो हम अपनाते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और बेसिकली जो 3 भागों में दिखाया गया है वो कराची की तरह दिखाया गया, रोशन नगर। कराची को भी रोशनियों का शहर कहा जाता है, और जो चीज़ें कराची में हो रही हैं, बैंक तबाह हो गया, चोरी हो गई, डाकू जा रहे हैं, तो तकरीबन वही सारी चीजें मूवी में दिखाई जा रही हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई डिफिकल्टीज नहीं है सीखने के लिए।
अरीशा, आपने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया जो हम बड़े स्टार्स हैं इस फिल्म के, सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आया?
सबसे ज्यादा मुलाकात करने में अहमद अली भट्ट है इसमें, जिनके साथ मैं रिसेंटली एक ड्रामा भी कर रही हूँ। उनके साथ बहुत मजा आता है सेट पे, बहुत अच्छे हैं, और वो इज अ कॉमेडी किंग, बहुत ख्याल भी रखते हैं, बहुत केयरिंग है। वरना बाकी भी बहुत अच्छे हैं, फहाद मुस्तफा और ज़ेबा शनाज़ापा। वो
3 बहादुर के अलावा आप ड्रामों में भी काम करते हैं, सीरियल्स में भी काम होता है, तो इतनी कम उम्र से काम करना, वो तो बड़े होकर भी मुश्किल हो जाती है कि इतनी लंबी शिफ्ट होती हैं, इतना काम करना पड़ता है, तो ये मुश्किल नहीं होता लाइन्स याद करना, एक्टिंग करना, ये सारी चीज़ें?
स्टार्ट मैंने कमर्शियल से लिया था, स्टार्टिंग में तो शौक था तो इसलिए कर रही थी, और इतनी मुश्किल पढ़ाई भी नहीं थी तो वो साथ मैनेज भी हो जाती थी, और शूट्स और पढ़ाई को साथ मैनेज करना, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मामा का है। पढ़ रही होती हूँ तो फिर मेरी शूट्स, डेट्स वगैरह, वो सबसे बात करना मेरी मामा मैनेज कर रही होती हैं। वो कहती हैं तुम पढ़ाई पर फोकस करो।
पढ़ाई में ये तो नहीं हुआ कि आप पहले फर्स्ट आती थी अभी लास्ट आ रही?
ऐसा तो कभी हुआ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली पढ़ाई पे फर्क तो पड़ता ही है, थोड़ा सा तो पड़ता ही है।
फिर आपको
ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे ही मुझे फील होता है कि मेरी पढ़ाई पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो फिर मैं मामा से कहती हूँ, मामा आई नीड टू फोकस, मेरे ग्रेड्स गिर रहे हैं, तो फिर मेरी मामा समझ जाती हैं और फिर वो नहीं करवाती हैं। वो जब तक मैं उस लेवल तक ना पहुँच जाऊँ जिस लेवल पर मुझे पहुँचना है, जो ग्रेड्स मुझे चाहिए, जब तक मैं वो अचीव ना कर लूँ मेरी मामा मुझे नहीं करवाएंगी।
जो हमारे काम होते हैं या जो चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, इनमें बच्चों का कोई हाथ नहीं होता, ये सारा हाथ हमारे पेरेंट्स का होता है, और वही हमारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मेरे साथ ये होता है कि जब भी मेरे पेपर्स होते हैं, मेरी शूट होती है, तो मैं साथ बुक्स अपनी लेकर जाता हूँ और शूट पर भी पढ़ाई करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का मुझे बहुत शौक है और मैं दिल लगा कर पढ़ता हूँ, इस वजह से मेरी हमेशा अव्वल पोजीशन आती है और माशाल्लाह 95 से अबव ही परसेंटेज रहती है।
चलें, आप तो दोनों खुद ही बहादुर हैं, फिल्म करने की क्या जरूरत थी?
मैं जानी जाती हूँ दुनिया भर में फॉर माय डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, मगर बच्चे मुझे बहादुर आंटी, आंटी ये 3 बहादुर की आंटी आ रही हैं, उससे जानते हैं।
बहादुर आंटी, आई लाइक दैट।
अब क्या फायदा जब डूबी नहीं है,
और इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम की एडिटर थीं अंबर खैरी, प्रोड्यूसर थे आदिल शाहजेब, लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे स्टुअर्ट विली, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। आखिर में नाज़िर ज़फ़र से ख़बरों का ख़ुलासा सुनिए।
शाम में इदलिब के 2 देहात से बीमार और ज़ख्मी अफराद के इनखला के लिए जाने वाली कई बसों को बागियों ने आग लगा दी है। इधर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने हलब के लिए अपने मुबस्सरीन रवाना करने के मामले पर राय शुमारी करवानी है। यमन के साहिली शहर अदन में एक खुदकुश बम धमाके के नतीजे में कम अज़ कम 30 सिपाही हलाक हो गए हैं। हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में हुकाम के मुताबिक मुल्क के मगरबी हिस्से में एक मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम से 14 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 40 के करीब जख्मी हैं। बस मगरबी सूबे हिरात से दारुल हुकूमत काबुल की जानिब सफ़र कर रही थी। پینٹاگون نے کہا ہے کہ جنوبی بحر چین میں امریکی آبی ڈرون کی واپسی سے متعلق چین کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں. چین قبضے میں لیا ہوا امریکی ڈرون واپس کرنے پر تیار ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.